پھر عاصم ابن عمر ابن قتادہ اپنی دادی رمیسہ سے روایت کرتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب کھڑی ہوئی تھی کہ اگر میں چاہتی تو حضور کی خاتمہ نبوت مہر نبوت کو اپنے منہ سے بوسا دے لیتی. اس وقت میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, یہ وہ دن تھا کہ حضرت سعد ابن معاذ کی وفات ہوئی تھی, تو فرمایا حضور نے کہ اہتز لہو عرش الرحمن,
سبحان
اللہ, ان کی وفات پر خوشی سے جھوم اٹھا عرش الہی,
سبحان اللہ,
کہ آج ہماری طرف ان کی روح آ رہی ہے جو صحابہ میں بڑے مکرم ہیں, تو ان کے استقبال میں عرش الہی جھوم اٹھا. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. تین حدیثیں ہو گئیں, صاحب ابن یزید, رمیسہ, حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب چوتھی حدیث, حضرت سیدنا امام باقر, جو کہ جن کا نام مبارک ہے محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب,
سلام,
ہاں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں, مگر بڑے ہی علم والے. ان کو والے پہلے ان کو باقر لوگ اسی لیے کہتے تھے کہ علم کریت کریت کے جیسے کہ کھن کھن کے نکالتے, علم کا خزانہ تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا چہرہ پر انوار بہت ہی مشابہت رکھتا تھا. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میں 17 سال کی عمر کا تھا, جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں میں حاضر ہوا. میں نے کہا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع میں تھے؟ کہا ہاں میں تھا. کہ میں آپ سے وہ حدیث سننا چاہتا ہوں کہ حجت الوداع کا کیا کیا قصہ تھا, پورا آپ مجھے بتائیں. تو حضرت جابر نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں محمد ابن علی ابن حسین ہوں. کہا کہ تم میرے قریب آؤ. فرماتے ہیں وہ آنکھ سے معذور ہو گئے تھے, وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے, مجھے قریب بلایا. پھر انہوں نے میرے چہرے پر, آنکھ پر, ناک پر خوب اچھی طرح سے ٹٹول ٹٹول کر میرا چہرہ انہوں نے معائنہ کیا اور کہنے لگے کہ انت اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مشابہت رکھتے ہو. یہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی. تو یہ حضرت سیدنا امام باقر مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. ان کی ملاقات حضرت مولا کائنات سے نہیں ہے, کیونکہ حضرت امام زین العابدین کی بھی تو ملاقات نہیں, مگر حضرت امام باقر ان ثقات میں سے ہیں کہ جب تک کوئی بات ان کے نزدیک ثابت نہ ہو وہ اپنی زبان سے نہیں نکالتے. تو مولا کائنات سے ثبوت کے ساتھ ان کے پاس یہ حدیث آئی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان خاتم نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین ہیں. یہ چوتھی حدیث ہو گئی. پانچویں حدیث, عمر ابن اخطب انصاری فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو زید میرے قریب آؤ اور میری پیٹھ کو سہلاؤ. اب یہ حضور ان کو برکت لینے کے لیے بے تکلفانہ موقع دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور کے کرتے کے نیچے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو خاتم نبوت تک میرا ہاتھ پہنچ گیا. میں نے دیکھا کہ بالوں کا کچھ اس کے اوپر ایک گچھا تھا. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خاتم نبوت کے ارد گرد بال تھے, یہ نہیں ہے, کہ بالوں ہی کے مجموعے کا نام خاتم نبوت تھا. تو وہ جب ہاتھ ایسے پڑے گا آدمی نہیں دیکھے گا تو بال ہی چھوئے جائیں گے, تو اس کو انہوں نے ذکر کیا. اس کے بعد حضرت سلمان فارسی کا واقعہ حضرت ابو بریدہ بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجور تازہ کھجوریں لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ کی کھجور ہیں. حضور نے فرمایا ہم لوگ تو صدقہ نہیں کھاتے, یہ واپس لے جاؤ. تو اب دوسرے دن پھر یہ کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوئے. انہوں نے تازہ کھجوریں عرض کی کہ یہ میں آپ کے لیے تحفہ اور نذرانہ لے کر آیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ سب لوگ اپنے ہاتھ پھیلاؤ اور کھانے میں شریک ہو جاؤ. سب نے مل جل کر کے اس کو کھایا. فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں دو باتیں تو میں نے پالی جو مجھے ایک پادری نے بتائی تھی کہ تین نشانیاں نبوت کی ان میں پاؤ گے, اور میں نے دو نشانیاں تو ان میں پالی, اب تیسری کا کیا ہو. تو اب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہاں پر وہ واقعہ نہیں ذکر کیا مگر بخاری نے معلقا اور بیہقی وغیرہ نے تفصیلا اس کو بیان کیا کہ یہ حضور کی خدمت میں آ کر بیٹھ جاتے مگر کبھی حضور کے شانے سے چادر ہٹتی ہی نہ تھی, چادر اوڑے رہتے. تو میں خاتم نبوت کو دیکھ ہی نہیں پاتا. تو ایک روز بے چینی بہت بڑھ گئی, تو میں اٹھ کر کے آیا اور حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا. تو حضور نے خود ہی اپنی چادر نیچے گرا دی. میں نے خاتم نبوت کی زیارت کی اور میں لپٹ کر کے اس کو بوسہ دینے لگا. حضور نے میرا ہاتھ پکڑا, فرمایا سلمان آگے آ کر بیٹھو. یہ اس وقت اسلام لائے. یہ واقعہ انہوں نے ذکر کیا. تو یہ تیسری علامت دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر حضور اس میں وہ واقعہ یہاں پر چونکہ اجمال کیا انہوں نے, اختصار سے کام لیا ہے, ورنہ تفصیلی حدیث میں یہ لفظ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ لوگوں نے میری غداری کر دی سفر میں اور مجھے پکڑ کر کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا. آپ کے ہاں چھپ کر میں آتا ہوں اور وہ خبیث اس کی وجہ سے میری پٹائی کرتا ہے, تکلیفیں دیتا ہے. فرمایا تم اس سے اپنی آزادی کی رقم طے کر لو, کیا لے گا. تو آئے آ کر عرض کی یا رسول اللہ, وہ کہتا ہے کہ 300 درخت کھجوروں کے درخت لگاؤ اور وہ درخت پورے تیار ہو جائیں, اس میں پھل پورے پک جائیں, تو جس روز پکیں گے تو ایک شرط پوری ہوگی, اور مجھے تم 40 اوقیا سونا پیش کرو. اس کا مطلب یہ ہوا تقریباً 4 کلو سے زیادہ سونا, اتنا سونا مجھے دو. تو اب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے آ کر عرض کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی سلمان کی تم لوگ مدد کرو, زمین تیار کرو جس زمین پر باغ لگانا ہے, اور کچھ لوگ 15-10 قلمے کھجوروں کی دیں. تو سب لوگوں نے ان کو مدد کے طور پر کچھ کھجوروں کے قلمے پیش کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ زمین تیار ہو گئی ہے, آپ تشریف لائے اور ایک ایک پودا لگاتے گئے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پودے کو اپنے دستے مبارک سے لگایا. مگر چپکے سے ایک پودا حضرت عمر نے کسی کنارے لگا دیا تو پورے باغ میں اسی سال کھجور تیار ہو گئی۔ برسہا برس لگ جاتے ہیں کھجور کے درخت کو تیار ہوتے، پھول آتے پھل آتے، مگر ابھی پودا لگایا گیا اور اسی سال جب موسم آیا تو پھل گیا۔ حضور باغ کی زیارت کو تشریف لائے تو دیکھا کہ سب پھل گیا ہے، ایک پودے کو دیکھا کہ ویسے ہی، فرمایا اس کو کیا ہو گیا؟ حضرت عمر آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کو لگایا، تو حضور نے اس کو جڑ سے اکھیڑ کے پھر اسی جگہ لگا دیا، یہ بھی سب کے ساتھ پھل گیا۔ یہ حضور کا معجزہ اور اختیارات کلیہ ظاہر ہے، اس سے بالکل بیّن طور پر معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ عمل کیوں کیا؟ اس لیے نہیں کہ وہ حضور سے برابری کرنا چاہتے تھے، بلکہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر سارے درخت میل حضور لگا دیں تو کوئی کہے گا کہ زمین اچھی تھی، قلمیں بہت شاندار تھی، یا موسم خوشگوار تھا، تو بتایا کہ اسی قلم میں سے یہ قلم ہے، زمین بھی وہی ہے اور موسم بھی وہی ہے، ہاتھ بدل گیا تو کام بدل گیا۔ بس یہ بتانے کے لیے کہ آج میں حضور کی بے مثالی ظاہر کروں گا، اس لیے انہوں نے چپکے سے ایک پودا لگایا تھا۔ تو یہ بڑے ہی فقیہ المزاج دور اندیش تھی، اس وجہ سے آپ نے کہا یہ کیا۔ اب اس کے بعد چھٹی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبوت ایک ابھرا ہوا گوشت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن سرجس کی ساتویں حدیث فرماتے ہیں کہ حضور چند صحابہ کے بیچ میں تشریف فرما تھے، میں حضور کے قریب پہنچ کر پیچھے گھوم کر چلا آیا تو حضور نے سمجھ لیا کہ میرے دل میں کیا ہے، فوراً چادر ہٹا دی تو دیکھا میں نے کہ حضور کے دونوں شانوں کے بیچ میں ایک گٹھلی سی ہے اور اس کے ارد گرد کچھ تل ہیں اور بالوں کا گچھا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی چھوٹا سا پھوڑا نکل آیا ہوں۔ اس طرح سے ان تمام حدیثوں کو پڑھنے کے بعد خاتم نبوت کی مقدار چھوٹی بڑی مختلف انداز کی جو معلوم ہوتی ہے، یہ مختلف اوقات کے اعتبار سے، یا یہ کہ کسی نے دور سے دیکھا کسی نے نزدیک سے دیکھا، اس اعتبار سے یہ ہے۔ بہرحال اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس اور حلیہ شریف کے اندر ایک چیز کا علامت نبوت کے طور پر ظہور ثابت ہوتا۔ اب اس کے بعد چند ایسے ابواب ہیں جس میں زینت اختیار کرنے کا ذکر ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھنے کا انداز کیا تھا؟ کیا آپ اپنے سر کے بالوں کو، داڑھی شریف کو ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے، ادھر ادھر بھاگتے رہیں، یا اس کو سنوارتے تھے اور اس کو سر مڈا لیتے تھے، یا کچھ بڑا بال رکھتے تھے تو کتنے کتنے بڑے، کبھی چھوٹے کبھی بڑے، کس حساب سے رکھتے؟ پھر یہ بیان آئے گا کہ کنگھی کرنے کا کیا طریقہ تھا۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بال مبارک میں، جب چند بالوں میں جو سپیدی تھی، اس سپیدی پر کیا کوئی ڈائنگ کرتے تھے، کلر ولر لگاتے تھے، کالا پیلا لال کیا یہ، اور سرما لگانے کا بیان، حضور کے کپڑوں کا بیان، کپڑوں میں الگ الگ اب ازار، قمیض اور چادر وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں کا ذکر آئے گا. چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، ایسا نہیں کہ لوگوں کو بالکل سادھو بنا دیا گیا، اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل آوارہ چھوڑ دیا گیا، بلکہ یہ دین ایسا ہے کہ جس کے اندر آدمی کو اپنی وضع قطع باقاعدہ انسانیت کو وقار دینے والی ایسی وضع اختیار کرنا چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وضع سے لوگوں کو وضع کی تعلیم بھی دی اور اپنا پروقار انداز بھی بتایا. اب آئیے، یہ چار حدیثیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے بارے میں کہ کتنے بڑے ہوتے تھے، یا اس میں یہ کہ آپ ان کو کس انداز میں رہنے دیتے. پہلی حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، جو سر کے منہ مبارک تھے، وہ آدھے کان کے برابر پہنچتے. یہ ہو گیا ان کا بیان. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کر لیتے. یہاں بخاری میں ایک لفظ اور ہے کہ یقال له الفرق، کہ ایک برتن جو دو صاع کا ہوتا تھا، سمجھ گیا، یعنی اتنا بڑا برتن کہ جس میں دو صاع پانی آ جاتا، تو اسی سے دونوں حضرات غسل کر لیتے. اور یہ نہ سمجھا جائے کہ حضور کے سر پہ بال نہ تھے، اس کو بتاتی ہیں. کان لہ شعر فوق الجمة ودون الوفرة، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کتنے لمبے تھے کہ جمعہ سے کچھ بڑے اور وفرہ سے کچھ چھوٹے. وفرہ جو شانے تک پہنچے، اور جمعہ کے معنی کان کی لو تک، تو اس کا مطلب ہے کہ کان کی لو سے کچھ نیچے اور کاندھے سے کچھ اوپر ہوتے. اور اتنے بال ہوتے ہوئے بھی ایک سا پانی میں آپ کا پورا غسل ہو جاتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے استعمال میں آپ بہت احتیاط بھی برتتے تھے، اور جسم پاک بہت ہی لطیف تھا کہ پانی کے ہر جگہ پہنچنے میں دقت نہیں ہوتی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل اینٹھے ہوئے تھے نہ بالکل کھڑے ٹائٹ تھے، بلکہ نرم اور کچھ خمی لیے ہوئے. آپ کے بال کان کی لووں تک پہنچتے تھے. پانچویں حدیث ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پہ مکے میں تشریف لائے تو آپ کے بال مبارک میں چار لٹے نکلتی تھیں، یعنی منہ مبارک یہاں تک پہنچ رہے تھے اور اس میں چار حصے بن گئے تھے. غذائر، اور ایک جگہ غفائر کا لفظ آیا، اس کے معنی گدھے ہوئے بال ہوتے ہیں، مگر خیال یہی ہے کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے تھے اور گوندھنے کا ذکر نہیں ملتا کہ حضور کسی سے اپنے بال کو گوندھواتے ہوں یا خود گوندھتے ہوں، اس لیے مناسب یہاں پر ترجمہ لٹ کے بال جھاڑ دیتے، تو چار حصوں میں وہ خود بخود تقسیم ہو جاتے، چار لٹیں ایسے بن جاتی. یہ ظاہر ہے.